المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیزو، سامعین، سامعات، مختصر بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد ہے. جیتا تو انسان بھی ہے، جانور بھی جیتا ہے، مگر جانور کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پہچاننے کی اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک مقصد عظیم ہے، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے، چاہے وہ سورج، چاند، ستارے ہوں، سیارے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، اور جو کچھ ان میں ہے، مثلا شجر و حجر، مویشی، جاندار، غیر جاندار، معدنیات، پتھر، پانی، جو کچھ بھی اس میں ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے منافع کے لیے پیدا کیا ہے. اور انسان کو کسی کے نفع کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ مقصد عظیم جو انسان کو بڑا بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اور اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند کرتا ہے، وہ ہے فکر آخرت، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور مفسرین نے یہاں عبادت کا لفظ معرفت کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہاں الا لیعرفون اس لیے نہیں فرمایا کہ معرفت وہی مقبول ہے جو عبادت کے راستے سے ہو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، شریعت کی منہیات سے نہیں بچتا، جو منع کی باتیں سے بچتا نہیں، پردہ نہیں کرتا، بدنگاہی کرتا ہے، سارے کام اپنی نفس کی خواہش کے مطابق کرتا ہے، وہ بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عارف ہیں، عارف باللہ ہیں، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جو معرفت بغیر عبادت کے ہو وہ مقبول نہیں ہے، وہ عارف باللہ نہیں ہے، وہ باگڑ باللہ ہے، باگڑ باللہ. اور جس طرح کے قاعدہ ہے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، تو معرفت اگر چاہیے تو اہل معرفت سے ملے گی، محبت چاہیے تو اہل محبت سے ملے گی، تقویٰ چاہیے تو اہل تقویٰ سے ملے گا، خشیت چاہیے تو اہل خشیت سے ملے گی. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی مثال فرماتے تھے کہ آم ملتا ہے آم والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. تو میرے دوستو، انسان کا سب سے عظیم مقصد کھانا، کمانا، بھاگنا، موتنا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے. تو انسان کے لیے یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ذریعہ حیات ہے. جب انسان پیدا کیا تو اب اس کو کھانے کی بھی حاجت ہے، پہننے کی بھی حاجت ہے، کمانے کی بھی حاجت ہے، اگنے موتنے کی بھی حاجت ہے. تو اس لیے یہ مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ زندگی ہے، ذریعہ حیات ہے. مقصد تو بس ایک ہی ہے، فرمایا کہ آئے تھے کہ اس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یہاں سامنے بیٹھا کرو, آ کے کونے میں بیٹھ جاتے ہو, تمہاری بھی عادت یوگا یوگا والوں کی طرح بیٹھنے کی. یہاں قریب میں سامنے آؤ, کوئی تو اپنے قریبی لوگ قریب ہونے چاہیے, دل کھلتا ہے اس سے بات کرنے میں. تو آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. ایک دفتر کا دفتر ہے, مسائل کا, معاملات کا, مصروفیات کا, مشغولیات کا, مگر میرے دوستو یہ مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات انسان کا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں پیدا کرنا, خشیت دل میں پیدا کرنا. محبت تو اطاعت کو آسان بناتی ہے, اس لیے محبت کا حضور ضروری ہے. محبت نہ ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی. اور معرفت انسان کو خدا کا قرب دلاتی ہے, اور معرفت ہی سے محبت پیدا ہوتی ہے. معرفت ذریعہ محبت, اس لیے محبت بھی ضروری ہے, معرفت بھی ضروری ہے. اور خشیت اس لیے ضروری ہے کہ خشیت انسان کو, یعنی خشیت مانے خوف, خوف انسان کو حدود شریعت سے نکلنے سے باز رکھتا ہے. اگر خوف نہ ہو تو حدود سے باہر چلا جاتا ہے, طاعت بھی رہ جاتی ہے, اور اجتناب عن المعصیۃ اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ممکن نہیں رہتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں, یہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتی ہے. سب سے سخت قوانین دنیا میں کہیں دیکھ لیں, امریکہ, برطانیہ, فرانس, ہندوستان, پاکستان, سعودی عرب, کوئی ملک, کوئی کونا جرائم سے خالی نہیں, جرائم سے خالی نہیں. دنیا کے ہر خطے میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. جہاں نیک کام ہوتے ہیں وہاں جرائم بھی ہوتے ہیں. خوف خدا جس شخص میں ہوگا, کیا مانی کہ جس کو قیامت کے دن اپنی پیشی کا خوف ہوگا کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ کو اپنے ہر عمل کا, ہر قول کا جواب دینا, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرما برداری پر مجبور کرتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے, حد سے پڑھنے سے روکتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو ہے انسان کا مقصد, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا کمال ہم کو عطا فرمائے. قطب العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ رضائے دائمی عطا فرما دیں. رضائے دائمی یعنی ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیشہ کے لیے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ بھائی رضائے دائمی کیوں مانگتے ہو, رضائے کامل مانگو, رضائے کامل. فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ایک مطلب راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں. اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے جنت میں کوئی کمی ہے, تو کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں, اورے بھی ہیں, باغات بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, اور ولکم کیا ماتش نہیں ان بزم ولکم کیا ماتھ جاؤں گی جو چاہتے ہیں وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نعمت تمہیں اب دینے والے ہیں ہم, وہ کیا نعمت ہے کہ اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت, اللہ کا راضی ہو جانا, اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. تو میرے دوستو مولانا نے فرمایا کہ رضائے کامل مانگو, کہ اللہ تعالیٰ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں اس سے پھر کبھی ناراض تو نہیں ہوتے. لیکن ایک ہے تھوڑا راضی ہونا کہ چلو بھائی جاؤ معاف کر دیا جنت جاؤ, ایک ہے زیادہ راضی ہونا, ایک ہے کامل رضا کہ ہم تم سے بہت ہی خوش ہیں, ہم تم سے بالکل راضی ہیں. رضی اللہ عنہم و رضوان, تو فرمایا کامل رضا مانگو کہ اللہ ہم سے ہمیں اپنی رضا کا کمال عطا فرما دے. تو رضا کا کمال حاصل کرنے کی جو ذریعہ ہے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا, یعنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ حاصل کرنا اور خشیت کاملہ. خشیت کا کیا اثر ہوگا کہ نافرمانی نہیں کر سکے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو بھی گناہ پر قدرت ہوتی ہے. بھائی ایک ہجڑا آدمی ہے جس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے, کوئی امنگ نہیں ہے, کوئی شہوت کے جذبات نہیں ہے, وہ اگر نظر کی حفاظت کرے کیا کمال ہے, اس میں تو کوئی جذبہ ہی نہیں. تقویٰ کیسے ہی کسی کو ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے تقاضا ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا, یہی تقویٰ ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے, کوئلہ ہے, مٹی کا تیل ہے, ایندھن ہے, یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ یہ جلانے کے لیے ہے, کھانے کے لیے نہیں. مثلاً بریانی کا سامان ہے, چاول بھی ہے, تیل بھی ہے, مرغی بھی ہے اور مسالہ جات بھی موجود ہیں, ساتھ میں ایندھن ہے, لکڑی ہے, کوئلہ ہے یا گیس ہے اور ماچس بھی ہے. کوئی آدمی بے وقوفی سے ماچس کھا لے, کوئلہ کھا لے, مٹی کا تیل پی جائے تو کیا ہوگا, موت واقع ہوگی. یہ ایندھن ہے جلانے کے لیے اور اس ایندھن سے بریانی پکتی ہے. تو فرمایا اسی طرح جو گناہ کے تقاضے ہیں یہ ایندھن ہے تقویٰ کے حمام, تقویٰ کے حمام اس سے روشن ہوگا. تو تقاضوں کا ہونا بری بات نہیں ہے, تقاضوں کو کچلنا قدرت ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرنا یہ کمال ہے انسان کا. اب فرشتوں کے اندر تقاضے نہیں, نہ شہوت کے تقاضے ہیں, نہ نیند ہے, نہ تھکن ہے, نہ بھوک ہے, نہ بیوی بچے ہیں, جو نہ جاتا خدا سے نہ تھا. تو یہ فرشتوں میں وہ بات ہے ہی نہیں. اس لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں ہے, فرشتے متقی نہیں, فرشتے معصوم ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو معصوم بنایا ہے, ورنہ فرشتے خود سے کہاں سے معصوم ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا. یہ انسان کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے اس میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور فجور کا مادہ بھی رکھا ہے, یعنی نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے, تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے. تو کمال انسان کا یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ والوں کو بھی گناہ پر قدرت ہوتی ہے, تقاضے ان کو بھی ہوتے ہیں, قدرت ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے, لیکن ان کو اللہ کی نافرمانی کی قدرت کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہوتی. اپنی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہوتی. قدرت ہے مگر اس قدرت کے ہوتے ہوئے وہ بے قدرت ہے. اس قدر خشیت مانگی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہمیں اتنی خشیت اپنی عطا فرما دے, ما تحلو بیننا وبین معاصی, کہ اللہ ہمیں وہ حائل ہو جائے خشیت گناہوں میں اور ہمیں حائل ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشیت یہ نہیں ہے کہ آپ لڑنا کاپنا شروع کر دیں, کس طرح سے لگ جائے نماز بھی چھوڑ دیں, کہ بات نماز میں وسوسے آتے ہیں ہماری نماز کس کام کی, چھوڑ دو. شیطان ایسے دیکھا ہے, خصوصاً جو لوگ اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے اور اپنی مرضی سے کتابیں پڑھ کے چلتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو بڑی آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے. اور اللہ والوں کو عارفین کو اللہ تعالیٰ ایسی تدابیر الہام فرماتے ہیں اور نفس کی مکر سے, شیطان کے مکر سے ان کو الہام فرماتے ہیں اور ان کے علاج بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان کو. میری رسوائیوں پر آسمان رویا, زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. تو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں سے عارفین کو نوازتے ہیں, ایک تو شیطان اور نفس کے مکر جس کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. ابھی یہ حافظ صاحب آج کتاب پڑھ رہے تھے, علاج تکبر کا علاج ہمارے حضرت کا باز ہے, یہی فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اپنی زبان سے بڑا نالائق کہتے ہیں, میں تو نالائق ہوں, میں تو بہت کچھ بھی نہیں ہوں. مگر جب کوئی انسان کو کہے کہ واقعی تم کچھ بھی نہیں ہو, تم تو بڑے نالائق ہو, پھر دیکھو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کے پاس پھٹکے گا بھی نہیں. معلوم ہوا آپ مخلوق کے لیے متوازے بن رہے تھے, اللہ کے لیے متوازے نہیں بن رہے. تو یہ نفس کا مکر ہے, شیطان کا مکر ہے کہ یہ صورت توازو کی ہے لیکن حقیقت اس کی تکبر ہے, تکبر ہے اس آدمی. بات تو جب ہے جب آپ کو کوئی واقعی نالائق کہے تو آپ دل سے کہیں, آپ کے دل سے آواز آئے کہ واقعی میں نالائق ہوں بھائی, میں تو کسی قابل نہیں, تب بات ہے. تو یہ ہے میرے دوستوں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ, عارفین کو اللہ تعالیٰ ایسے نفس اور شیطان کے مکر سے جو ہے وہ آگاہ بھی فرماتے ہیں اور ان مکر اور سازشوں کا علاج بھی الہام فرماتے ہیں. تو میرے دوستو, جو لوگ اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے, شیطان ان کو آسانی سے سبوتاج کر لیتا ہے, اغوا کر لیتا ہے, اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں, ہم بڑے متوازے ہیں, لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ کو اگر اللہ کی رضا کا کمال چاہیے, ہم اپنی خواہش پر چلنے سے کام نہیں بنائے, اپنی خواہش پر چلنے سے کام نہیں بنے گا, بلکہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع اور اس کے تجاویز کی اتباع کرنی پڑے گی اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی پڑے گی. ہم تو اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی جھکا مل لینا, مسکرا کے مل لینا, مصافحہ کر لینا, سلام کر لینا, خیر خیریت پوچھ لینا, گھر میں آ گئے تو ان کے کچھ خاطر توازو کر لینا. لیکن بھائی اخلاق کو اصل کیا ہے کہ ہمارے اندر توبہ کی توفیق ہو جائے, اچھے اخلاق میں سے توفیق سے توبہ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جانا اتنا کہ ہم گناہ سے بچ سکیں. اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے کہ لرستے رہو, کانپتے رہو, صحت خراب ہو جائے, اللہ کو یہ منظور نہیں. اتنا خوف مطلوب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں. تو دل میں خوف پیدا ہو جانا, دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جانا, ہے نا, غالب ہو جانا. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمانے تھے کہ دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت 51% ہو گئی, اگرچہ دنیا کی محبت بھی 49% ہے, 49% دنیا کی, اللہ کی محبت 51% ہو گئے نا 100, تو فرمائے کہ اگر 51% بھی اللہ کی محبت غالب ہو گئی تو کام بن جائے گا, نجات ہو جائے گی. تو زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب ان باتوں کو عام طور پر لوگ کیفیات سے جوڑ دیتے ہیں, کیفیات. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ محبت محسوس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی, وہ بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں فلاں بزرگ کے حالات سنتے ہیں, فلاں بزرگ کے حالات سنتے ہیں, نماز میں ایسے مدہوش ہو جایا کرتے تھے اور عبادت میں ایسے ان کا دل لگ جاتا تھا. تو بھائی یہ فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیفیات محمود تو ہیں, مقصود نہیں. محمود کیا مطلب؟ قابل تعریف ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی کیفیات مہمان کی طرح ہوتی ہیں, جیسے مہمان آتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے. تو یہ مقصود میں سے نہیں ہے کیفیات. تو اپنے احوال کو کیفیات سے جوڑنا, اور کیفیات آ جائیں تو اپنے کو کامیاب سمجھنا, اور کیفیات نہ ہو تو اپنے کو ناکام سمجھنا, یہ بھی ایک شیطان کا دھوکا ہے, مایوس کر دیتا ہے کہ کوئی دل نہیں لگ رہا نماز میں, اللہ اللہ کرنے میں دل نہیں لگ رہا, کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا. تو کس کس طرح شیطان اور نفس جو ہے بہکا دیتے ہیں انسان. اللہ والا ایسے موقع پر ہمت بڑھاتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, اور مکر و فریب سے شیطان اور نفس کے انتباہ کرتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے, سنبھل جاؤ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گاڑی ہے عالی شان قسم کی گاڑی ہے, پیٹرول بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے اور گاڑی چلتی بھی فرفر ہے بہترین, لیکن اگر اس گاڑی میں ڈرائیور نہ ہو تو اب گاڑی جا تو رہی ہے روڈ پر, اب آگے جب چوراہا آ گیا یا موڑ آ گیا تو دو کام کرنے پڑتے ہیں, ایک تو بریک لگا کر اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے اور دوسرا اسٹیئرنگ کو مناسب طریقے سے گھمانا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح سالک کے اوپر اگر شیخ کا سایہ نہ ہو تو نہ تو گاڑی کی اسپیڈ کم ہوگی اور نہ ہی اسٹیئرنگ کو کوئی گھما سکے گا, جا کے ٹکر لگا جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے. شیخ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیئرنگ کے ذریعے صحیح رہنمائی کرتا ہے اور جہاں رکنے کی ضرورت ہے اس کے گردن کے پیر اس کا بریک کے اوپر پیر ہوتا ہے, خبردار آگے گھاٹی ہے الگ ہو جاؤ گے, تکبر کے ذریعے ہلاک ہو جاؤ گے, عجب کے ذریعے ہلاک ہو جاؤ گے, بدگمانی کے ذریعے ہلاک ہو جاؤ گے. یہ تمہارا فیل ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے تمہارے اندر تکبر ہے, یہ فیل ہے تمہارا اس سے ظاہر ہوتا ہے تمہارے اندر عجب کی بیماری ہے. عجب مانے اپنی خوبیوں پر نظر کرنا, اپنے کو اچھا سمجھنا, اور تکبر کی تعریف ہے کہ اپنے کو حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا. تکبر میں دو چیزیں لازم ہیں, اگر لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ وجوب ہے. تو غرض یہ کہ شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ سالک کو ڈرائیو کرتا رہتا ہے, صحیح راستے پر چلاتا رہتا ہے. تو اس طرح سے میرے دوستوں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا, جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے حضرت والا دامت برکاتہم سے بارہا سنا ہے کہ فرماتے تھے جس کے اندر دو چیزیں ہوں تو وہ کامیاب ہے. نمبر ایک حب شیخ کہ جو محبت للحق ہوتی ہے وہ محبت بالحق ہوتی ہے, اللہ کے واسطے جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتا ہے. تو فرمایا جس میں دو چیزیں نہ ہوں, ایک حب شیخ اور ایک اتباع سنت. اب آج دیکھتے ہیں کہ نماز ہے, کتنے لوگوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں, کامل نماز سنت کے مطابق نہیں, غلطیاں ہیں. قرت سنو تو قرت میں سنت کے مطابق نہیں ہے, وضو ہے بعض اوقات سنت کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے کتنے شعبوں کے اندر سنت کی کامل اتباع نہیں, نفس پرستی ہے اور دیکھا دیکھی نقل کرنا, عربوں کی نقل کر لینا. بھائی عربوں سے تو دین نہیں حاصل کیا جاتا, دین تو کتابوں میں موجود ہے. ابھی ہم مدینہ شریف کے ایئرپورٹ میں کچھ دیر ٹھہرے, وہاں سے واپسی پہ عمرے سے واپسی پہ, تو وہاں چھوٹی سی جگہ 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 مسجد بنا دیتے ہیں, وہ مسجد ہے یا جائے نماز ہے جو بھی ہے. تو وہاں پر مسافر حضرات آتے ہیں اور جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں, جماعت کرتے ہیں. عربوں میں تو جماعت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, جماعت کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں عام طور پر, اللہ ماشاء اللہ کوئی مجبوری ہو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دو آدمی بھی ہو تو جماعت کرے, تو جماعت کا تو اہتمام کرتے ہیں. لیکن آج کل ایک فتنا یہ چل پڑا ہے کہ خود کتابیں پڑھ کر خود اپنا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں, قرآن پاک کی آیت سے اپنا مطلب خود نکال لیا, حدیث شریف پڑھی تو اس کا مطلب خود نکال لیا. ابھی میں راستے میں تھا تو کسی کا اصلاحی میسج آیا, انہوں نے لکھا کہ بھائی ہم نے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے, انہوں نے پوری طویل حدیث کی طرح سے وہ بیان کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی تیسری رکعت کے اندر ربنا لا تزغ سورہ فاتحہ کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب یہ پڑھا کرتے تھے. کیا آپ نے سنا کبھی؟ بتائیے, اتنے بڑے عالم ہیں, استاد ہیں. اب میں تو عالم نہیں ہوں, میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی میرے علم میں کبھی یہ بات نہیں آئی, نہ کبھی بزرگوں سے سنا نہ کسی کتاب میں پڑھی یہ بات, اور میں اس کو رد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی فقیہ نہیں ہوں. اور میں نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی یہ بات سنی نہیں, مگر میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھو سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. سنت یہی ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے نا جی. التحیات کی بات نہیں کر رہا, فرض کی تیسری رکعت میں, فرض کی تیسری رکعت مغرب کی تیسری رکعت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوخ کی جا رہی ہے یہ بات, فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے اور اس کے بڑے فضائل اور سب اس کے ثمرات لکھے ہوئے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سب سے بڑا عمل سنت, سنت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس میں فائدہ نہیں ہے. ہاں ہمارے حضرت شیخ الحرم والجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس دعا کو نماز کے بعد اہتمام سے مانگنے کو فرمایا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس دعا کے اہتمام کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب ہوگا, حسن خاتمہ نصیب ہوگا. تو نماز کے بعد تو اب یہ فتنہ چل پڑا ہے کہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی چیزوں کو ارے بھائی تو بہت اچھا ہے بڑے فضائل لکھے ہوئے, حالانکہ وہ گڑے ہوئے فضائل. ایک فضائے عمری کا فتنہ چلا ہوا ہے کہ دو رکعت اس طرح سے پڑھو اور اس میں یہ پڑھو ساری عمر کی قضا نماز معاف. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ تو یہ گمراہی کا رستہ. تو وہ ایئرپورٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, میں گیا میں تلاش کرنے لگا کہ میرا بھی کوئی ساتھی ہو جائے, میں اکیلا تھا میرا کوئی وہاں جاننے والا نہیں تھا, تو میں نے کہا کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ میں جماعت کروں. اب دیکھا کہ ایک صاحب آئے عرب میں سے اور داڑھی واڑی نہیں تھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے داڑھی نہ ہو ایک مٹھی, یعنی کہ جو کاٹتا ہو ایک مٹھی سے کم یا شیو کیا ہوا ہو اس کے پیچھے نماز مقروض ٹھہری ہے. اسی طرح ایسے آدمی کو تکبیر بھی نہیں کہنی چاہیے, مگر دیکھتے ہیں کہ بھائی جس کی مرضی آتا ہے آپ کے تکبیر کہہ دیتا ہے, جس کی مرضی آ کے یہاں یہی چل رہا ہے, کوئی جس کی مرضی آتی ہے امامت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. میرا صحیح ہے نہیں ہے, تکبیر صحیح ہے نہیں ہے, غرض یہ کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے, انہوں نے جماعت کی نیت کی اور نماز پڑھانا شروع کر دی. میں اس خیال سے تھا کہ بھائی کوئی آ جائے گا تو یا تو وہ داڑھی والا ہوگا, میں اس کو کہہ دوں گا بھائی تم نماز پڑھا دو, یا وہ مجھے کہے گا تم پڑھا دو. تو ظاہر پہ معاملہ ہوتا ہے, باطن تو میرا سیاہ ہے, لیکن بھائی ظاہر جو شرعی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے, کتنا کھلا ہے, یہ جو چیزیں لوازم میں سے ہیں وہ الحمدللہ ہے. تو مگر اتفاق سے اس وقت تک کوئی آیا نہیں, انہوں نے جماعت شروع کی, مغرب کی نماز پڑھ لی, مغرب کا وقت تھا, مغرب کی نماز پڑھ لی جماعت سے. اس کے بعد ان کے یہاں یہ مسئلہ آ گیا ہے جس کو امام مالک سے منسوخ کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں, لہذا انہوں نے مغرب پڑھتے ہی عشاء کی نماز کی نیت باندھ لی. حالانکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نص سے ثابت ہے کہ وقت سے قبل نماز فرض ہوتی ہی نہیں. اب کون سی آپ نماز پڑھیں جب فرض ہی نہیں ہوئی, تو آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ بہرحال ہم اس مسئلے میں بحث نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ہوا یہ کہ جب ہم نے عشاء کی نیت باندھی تو وہاں تو مسافر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, چونکہ نماز مغرب کا وقت تھا تو وہاں سے ایک انڈونیشی گروپ آیا, انہوں نے ان کے پیچھے مغرب کی نیت باندھ لی. اب انہیں کیا معلوم کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب امام صاحب تو جا رہے ہیں یورپ اور مقتدی جا رہا ہے امریکہ, بتائیے. اب میں نے ان کو چاہا بھی نماز کے بعد, ان کو میں نے بتلایا کہ بھائی یہ امام جو ہے یہ مغرب نہیں عشاء پڑھ رہا ہے. اب زبان جانتے نہیں, کو ٹوٹا پوٹا بتایا, کچھ سمجھ میں آیا نہیں. امام کو کہا تو اس نے کہا کہ ہم نے جماعت سے نماز پڑھی, یہ انگوٹھا دکھایا مجھے, یعنی جماعت کے اہتمام کو انہوں نے ایک فرض چیز پر جو ہے وہ فرض چیز کو قربان کر دیا. اب یہ تو اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کتابوں سے مسئلہ دیکھ کر یہ گمراہی پھیل رہی ہے, بجائے کسی امام کی تقلید کرنے کے, فقہا کی تقلید کرنے کے, اپنے اپنے مسئلے خود نکال لیتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر خود کر لیتے ہیں، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفسیر مبارک موجود ہے، بتائیے کسی بڑے سے بڑے صحابی کی تفسیر اس کے مقابل آ سکتی؟ اسی طرح جہاں کسی کبار صحابہ میں سے کسی کی تفسیر موجود ہے، اس میں نچلے درجے کے صحابہ کی تفسیر کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ کبار صحابہ کی تفسیر کو لیتے ہیں، اجماع امت کو لیتے ہیں. اسی طرح جہاں صحابی کی تفسیر موجود ہے، وہاں تابعی کی تفسیر نہیں لیتے، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. تو متقدمین کی جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ہم متاخرین کے اپنے اپنے مسائل ہم لوڑ رہے ہیں، یہ بڑا فکر ہے. تو میرے دوستو، بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی، درمیان میں کہاں چلے گئے ہم، کوئی یاد دلائے گا؟ کس کے وجوب؟ ہاں نہیں، میں یہ گمراہی کر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے جو ہے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. بہرحال اگر اللہ کی رضا کا کمال چاہیے میرے دوستو، جو ہم سب کا مقصد حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور اللہ کی خشیت ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ جو آیت تلاوت ہم کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی سے نص سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا یہ فرض ہے، کیونکہ بغیر اس کے اللہ کی محبت کا حصول، تقویٰ کا حصول، خشیت الہی کا حصول ممکن نہیں. اور جب محبت کا حصول نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اور خشیت الہی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کا کمال نہیں مل سکتا، معمولی رضا بھی نہیں ملے گی، ہے نا؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو میرے دوستو، اولیاء اللہ کی صحبت کا اہتمام، اور محض آنا جانا نہ ہو، تعلق ہو، تعلق. یہ میں بڑے دکھ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ تعلق میں بڑی کوتاہیاں ہیں ہم لوگوں میں، حالات کی اطلاع نہیں ہے، تجاویز کی اتباع کا کچھ پتہ ہی نہیں. جب حالات کی اطلاع نہیں تو تجاویز کی اتباع کیسے ہوگی؟ اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، ہر بات پوچھ کے کرتے ہیں، ہر بات پوچھنا چاہیے. ہماری جو دنیا ہے نا، وہی دین کمانے کا ذریعہ ہے. اب دنیا مدراۃ الآخرۃ، اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر ہی بنا لو بھائی، مشورہ لے لیا کرو. اپنے دنیا کے امور میں بھی، اپنے دینی امور میں بھی مشورہ لے لیا کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جس کا دین درست ہو جاتا ہے اس کی دنیا خود بخود درست ہو جاتی ہے، دین درست ہو جاتا ہے اس کا دنیا خود بخود درست ہو جاتی ہے، اور جو دین درست کرتا دنیا درست کرتا ہے اس کے دین درست ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کے امور اور دنیا کی مشغولیات، دنیا کے عوامل، ان سب کی اصلاح اگر ہم کر لیں، اس کو دین کے مطابق کر لیں، وہ سب دین بن گیا. بھائی کھانا ہر انسان کو ہے، پہننا ہر انسان کو ہے، اور کمانا بھی انسان کو ہے، اور بچوں کی تربیت بھی انسان کو کرنی ہے، اور جتنے بھی دنیا کے مشاغل ہیں ہر انسان، کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے. بس انہی کاموں کو دین کے مطابق کر لینا، یہی دین. اب دنیا مدراۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کہتی ہے. تو اگر یہ کرنا ہے تو کسی کو مشیر بنا لو بھائی، کسی اللہ والے ہو یا اس کا کوئی خادم ہو، غلام ہو، جس کو اجازت ہو اس سے مشورہ لے لیا کرو. حکیم الامت تانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بزرگ آیا کرتے تھے اصلاح کے لیے، بیٹ نہیں تھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی اور کیا کہ حضور، میں تو آپ سے بیت بھی نہیں ہوں، خلافت آپ نے کیسے دے دی مجھے؟ تو فرمایا کہ بھائی تم نے فرض کام کر لیا جو کہ اصلاح ہے، بیت ہونا تو سنت ہے، تم نے تو فرض کام کر لیا، لہذا تم کو خلافت دیتے ہیں، لاؤ بیت بھی کر لیتے ہیں. فرض کی اہمیت زیادہ ہے نا، فرض کام انہوں نے کر لیا جو کہ اصلاح ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. دیکھو ساری باتیں قرآن پاک علی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اخبار رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے ہمارے قرآن میں کہ ہم جو سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم انما یتلون کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ نہ تو گمراہ لوگوں کا اور نہ یعنی مغضوب لوگوں کا نہ گمراہ لوگوں کا راستہ بلکہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو جب انسان سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس کی قبول فرمائی اور آگے الف لام میم سے ساری ہدایت دی الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ساری کی ساری ہدایت یہ دعا کی قبولیت ہے سورہ فاتحہ کی قبولیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہت ہی بہترین ہدایت نامہ قرآن پاک کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا ساری ہدایتیں اس میں ہیں تمام حقوق کا بیان اس کے اندر ہے تمام تجارتی امور کا بیان اس میں ہے وراثت کا بیان جتنے زندگی کے شعبے ہیں ہر زندگی کا حال اس کے اندر ہر شعبے کا حال اس میں موجود تو میرے دوستو اگر انعام یافتہ بننا ہے ہم کو تو اپنی اپنی مناسبت کے کسی اللہ والے سے تعلق کر لیا جائے انشاءاللہ کام بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کامل بھی ہم کو مل جائے گی اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آواز کر رہے ہیں لائٹیں کم کر دو نا بھائی بہت ساری لائٹیں جلی ہیں میں سمجھا آج پاور فل بیٹری ہے تمہاری بیٹری ہے اس طرح تو پھر تم پہلے بتایا نہیں میں پہلے بند کرا دیتا ہوں یہاں کی بیٹری کمزور ہے جس طرح میری بیٹری کمزور ہے یہاں کی بیٹری کمزور اور کم کر دو اور کم کر دو یہ لائٹیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل چیز ہے تعلق اور اللہ والوں سے جڑے رہنا جڑے رہنا یہ نہیں کہ کبھی آ گئے کبھی کبھی غائب ہو گئے تو فرمایا کہ جس طرح ٹرین کا انجن کے ساتھ فرسٹ کلاس کی بوگی بھی جڑی ہوتی ہے سیکنڈ کلاس کی بھی جڑی ہوتی ہے تھرڈ کلاس کی بھی جڑی ہوتی ہے بوگی کو مضبوطی سے جوڑا جاتا ہے یہ تو شرط ہے چاہے تھرڈ کلاس کا ڈبا ہو چاہے فرسٹ کلاس مضبوطی سے جڑا ہونا ضروری ہے تو فرمایا جہاں انجن کے ساتھ فرسٹ کلاس پہنچے گا وہیں سیکنڈ کلاس پہنچے گا کہ یا کوئی دوسری جگہ پہنچ جائے گا یا وہیں کھڑا رہ جائے گا مضبوطی سے جڑا ہے نا تو انجن اس کو فرسٹ کلاس والے کو بھی منزل پہ پہنچائے گا سیکنڈ کو بھی پہنچائے گا تھرڈ کلاس والا جو فرٹیچر چٹکوں کر رہا ہے پورا ڈھیلا ہے اس کا ظالم ہمارے ایک دفعہ تبلیغی جماعت میں تھے رائیونٹ جا رہی تھی ہماری جماعت تو ہمارے ایک عزیز رشتے دار اللہ تعالیٰ ان کی بیٹا مغفرت فرمائے ان کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہم دلی والے ہیں نا دلی والے جو ہیں کھانے مسالے دار اور چٹ پٹے ہر جگہ کھانے پینے کا اہتمام بہت ہے ہمارے یہاں ابھی بھی بعض خاندانوں میں ہے تو انہوں نے بڑے بڑے پتیلے اور کیا کیا تماشا انہوں نے سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں وہ سب لے کے چلے قابلے میں اور گرمی کے دن تھے تو انہوں نے سوچا سب کو لسی پلاتے لہذا ایک اسٹیشن سے تو کہیں سے کسی طرح سے انہوں نے دلی اور دودھ کا انتظام کر لیا اب ہمیں پوری بات یاد نہیں برسوں پہلے کی بات ہے کہاں سے دودھ آیا کہاں سے دہی آئی اسٹیشنوں پہ تو یہ چیزیں ہوتی نہیں اس طرح کیا مجھے یاد نہیں پھر وہاں ایک اسٹیشن پہ برف ڈھونڈنے نکلے چار ساتھی جاؤ برف لے کے آؤ برف کا بھی انتظام کر لیا برف کو اس میں ڈال دیا اس کو پھینٹی لگائی اب اسٹیشن سے جب ٹرین چلی ہے یوں دائیں بائیں جھول رہی ہو اب دائیں جھولے تو لسی ادھر جا بائیں جھولے تو لسی ادھر جا اور مکھیوں کی بھرمار تو غرض یہ کہ تھرڈ کلاس کا جو ڈبا ہوتا ہے پچھتے کے سختی سے جڑا ہوا ہے لیکن پہنچتا وہی ہے جہاں انجن پہنچا جہاں فرسٹ کلاس پہنچا جہاں سیکنڈ کلاس پہنچا جہاں تھرڈ کلاس پہنچا منزل پہ پہنچا چھت کیا ہے مضبوطی سے جڑا ہوا تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت ثانی کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ بھائی جو شخص اللہ والوں سے جڑا رہتا ہے اگرچہ وہ گرتا پڑتا جو چرچوں تھرڈ کلاس کی طرح رہتا ہے جو اعمال صالحہ جو تقویٰ اولیاء اللہ کا ہے وہ اس میں نہیں ہے بیچارے میں کمزور ہے مگر نادم رہتا ہے حسرت زدہ رہتا ہے کہ کاش میں ان اولیاء جیسا میں بھی بن جاؤں ان جیسا تقویٰ مجھے بھی حاصل ہو جائے، ان جیسی محبت مجھے بھی حاصل ہو جائے، ان جیسے اعمال صالحہ کی توفیق مجھے بھی ہو جائے. لیکن بھائی جو پرانا آدمی ہے وہ اس جیسے اذکار ہم آج نہیں کر سکتے، ہمارے قوا ایسے نہیں. تو وہ نادم رہتا ہے، حسرت زدہ رہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، مجھے بھی ایسی محبت مل جائے، مجھے بھی ایسی خشیت مل جائے، مجھے بھی ایسا تقویٰ مل جائے، اور جڑا رہتا ہے اولیاء اللہ سے. تو خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام میں ایسے کمزور لوگوں کو، جو کمزور تو ہیں لیکن اولیاء اللہ سے جڑے رہے ہیں، نادم رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنی محبت غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں. یہ ہے فائدہ اولیاء اللہ سے جڑے رہنے کا، ان کی صحبت کا اہتمام کر، ہے نا. کبھی کبھار وجہ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کبھی کبھی آنا جانا یہ تعلق نہیں. میرے شیخ دامت برکاتہم نے تعلق کی بالکل خلاصہ تفسیر آسانی سے فرما دی ہے کہ تعلق کیا ہے، بے تعلق ہی نہ ہو، بے تعلق ہی نہ ہو. معلوم نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ اطلاع نہیں، سلام دعا نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، آتے ہیں تو اتنے مسلسل آتے رہتے ہوں، بھائی ماشاء اللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور جو غائب ہوتے ہیں کیسے غائب ہوتے ہیں. اس کی مثال فرمایا حکیم الامت نے، ہے تو بڑی بہت سی مثال، وہ تو نہیں بیان کر سکتا میں یہاں، لیکن عقیدت اور محبت میں بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ عقیدت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن محبت کی تاثیر یہ ہے کہ اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہوتا، پھرتا نہیں. جس میں سچی محبت ہوتی ہے پھر اس کا وہ تعلق کبھی نہیں توڑتا، جس حال میں بھی ہوتا ہے تعلق رکھتا. اور عقیدت یہ ہے کہ بھائی کبھی ہے کبھی نہیں. تو میرے دوستو بہت سی باتیں ہو گئی، ہم اس کو جمع کر کے ختم کرنا ہے کہ بھائی ایک تو کیفیات کو مقصود نہ بنائیں، ہے نا. دوسرے کہ اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھیں جیسی بھی حالت ہو جائے. ہاں وہ بات رہ گئی، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر حب شہر اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں ہوں گی. دیکھیے غور کیجیے کن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے. حب شہر کتنی اہم چیز ہے، شہر کی محبت، کیونکہ اسی سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اور اتباع سنت نہ ہو تو محبت کسی کام کی نہیں، کیونکہ مقبول راستہ وہی ہے جس جو سنت کا متبع ہو، وہی مقبول راستہ ہے. تو فرمایا کہ جس میں دو چیزیں ہوں گی، حب شہر اور اتباع سنت، اس کے ظلمات بھی انوار ہوں گے، اس کے ظلمات بھی انوار ہوں گے. اور فرمایا جس کے اندر ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، مثلا اتباع سنت ہے لیکن حب شہر نہیں، کتابیں پڑھ کے سنت معلوم ہو گئی، بھائی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ باندھنا ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے، یہ صبح کو یہ پڑھنا ہے، شام کو یہ پڑھنا ہے، لیکن شہر سے تعلق ہے نہ شہر سے محبت ہے. تو فرمایا کہ اس کے انوار بھی ظلمات ہوں گے، انوار بھی ظلمات ہوں گے. سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا عابد ہو گیا، بڑا پہنچا ہوا ہو گیا، لیکن شیطان اس کو بڑی آسانی سے اغوا کر چکا ہے، اس کا راستہ، اس کی منزل بالکل مختلف. یہ میرا قول نہیں، میرے شہر کا قول نہیں، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. یہ حب شہر اور اتباع سنت، ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، شہر کی محبت. اور فرمائیں کہ جتنی جس طرح سے تالا ہے اس کی کنجی ہے، تو فرمائیں کہ شہر کی محبت اللہ تعالیٰ کی تمام مقامات قرب کی کنجی ہے. کنجی مولانا سنیں، شہر کی محبت، یہ میرے اقوال نہیں ہیں، میری کوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بزرگوں کی باتیں، بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں. فرمایا کہ جس اللہ شہر کی محبت اللہ تعالیٰ کے تمام مقامات قرب کی کنجی ہے. کنجی جتنی محبت شہر کی ہوگی اسی قدر اللہ کی محبت دل میں ہوگی. اور فرمایا کہ کنجی جس قدر شارپ ہوتی ہے، تیز دندانے اس کے تیز ہوتے ہیں، اسی قدر جلدی سے تالا کھل جاتا ہے. کند کنجی ہوتی ہے نا، اس کو آگے پیچھے کر کے گھماتے رہو، بڑی مشکل سے تالا کھلتا ہے. تو فرمایا کہ کنجی کے دندانے جتنی تیز ہوں گے اسی قدر جلدی تالا کھل جاتا ہے، یعنی اسی قدر جلدی خدا تعالیٰ کے مقامات قرب پہ وہ پہنچ جاتا ہے. اس بات سے حب شہر اور اتباع سنت، اور سب سے بڑی سنت تقویٰ ہے. اس سے بڑی یہ فرض کا درجہ ہے گناہ سے بچنا میرے دوست, گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے سخت نفرت اور بیزاری عطا فرمائے, کیونکہ گناہ وہ زہر ہے کہ نیکیوں کو ظاہر کر دیتا. جس طرح غصے کے بارے میں ہے نا کہ جو بیجا غصہ کرتا ہے, غصہ کرنا حرام ہے. آج اگر غصے کے نقصانات میں آپ کو بتاؤں کہ ساری رات گزر جائے گی, پھر سے بتاؤں کہ غصے کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور کتنے گھر اس مرض کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, زبان سے نکالنا مشکل ہے لیکن زنا میں مبتلا ہے کیونکہ رشتہ کبھی کا ٹوٹ چکا ہے. غصے نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اب رشتہ قائم نہیں, مگر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رشتہ ختم ہو چکا ہے مگر میاں بیوی کی طرح رہے, غصے کی وجہ سے. غرض یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو. ایلوا ایک بہت کڑوی دوا ہے, جس کو ایک من شہد میں چند قطرے ڈال دو سارا شہد کڑوا ہو جاتا, ہم نے اپنے شہد سے سنا یہ بات. تو غصہ ایمان کو بالکل اس طرح خراب کر دیتا ہے. تو میرے دوستو ان امراض کا علاج بھی تو ضروری ہے کہ نہیں, کیا بتاؤں میرے دوست, اس کے کتنے نقصانات اس زمانے کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں اصلاح کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی بھی فکر عطا فرمائے. تو میرے دوست حب شہر, اور یہ نہیں کہ ہر تو میں تو پکڑ لیا غریبان سے کہ تو بھی آ جا تو بھی آ جا, نہیں, مناسبت کی بات ہے. فرمائے کہ جس طرح ایک بادشاہ کو خون کی ضرورت ہے, بادشاہ کو, اور ملک میں منادی ہو جائے کہ بادشاہ کا یہ بلڈ گروپ ہے, اس بلڈ گروپ کا کوئی آدمی ہو تو آ کے خون دے, بادشاہ کو خون کی ضرورت ہے جان بچانی, تو دیکھا کہ ایک بیچارہ چورا چمار ہے اسی کا بلڈ گروپ ملتا ہے اور کسی کا نہیں ملتا. اب بادشاہ اگر اڑ لگائے کہ میرے لیے تو کوئی عالی شان شخصیت ہونی چاہیے جو خون دے, میں چمار کا نہیں لگاتا خون, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجبوری ہے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہی چیز ہے, تو آپ کیا کریں گے بھائی, جان بچانے کے لیے اسی کا خون دیں گے نا بادشاہ. تو بالکل اسی طرح میرے دوستوں, اور یہ اللہ ہم نہ ملے تو ان کے خدام سے رابطہ کر لیں, جلدی سے رابطہ کر لیں. دیکھو بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بعض اوقات ڈاکٹر کیس خراب بھی کر دیتا ہے, پھر بھی جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس, تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے. اگر کسی جگہ دھوکہ بھی ہو جائے تو دوسری جگہ تلاش کر لیں, وہاں دھوکہ ہو جائے تیسری جگہ تلاش کر لیں. دریا میں میرے شہر فرماتے تھے کہ موتی تلاش کرنے والے بار بار دریا کی گہرائی میں جا کر بار بار مٹی اٹھاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کنکر پتھر آتے ہیں, پھر پھینک دیتے ہیں, پھر اٹھایا کنکر پتھر آئے, 100 مٹھیاں اٹھائیں اس میں ایک دو مٹھی کے اندر کہیں موتی مل گیا ہوں. اب اگر وہ کہے کہ بھائی یہ تو رہتی رہتا ابھی چھوڑو نا موتی تلاش کرنا چھوڑ دو, نہیں وہ تلاش کرنا نہیں چھوڑ. اگر تم نے کسی ایک بیروپیے سے دھوکہ کھا لیا جو اللہ والا بنا ہوا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اللہ والا نہیں ہے, یہ تو ظالم ہے, کچھ اور ہے, شیخ نہیں ہے بلکہ میں ہے, تو بھائی تم دوسرے اللہ والے کو تلاش. غرض یہ کہ مناسبت ہونی چاہیے, مناسبت سے فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہمارا مقصد ہے میرے دوست, حاصل کرنا, اور اس کام کے لیے اللہ کی محبت اور معرفت اور خشیت چاہیے, اور ان تینوں چیزوں کے لیے کوئی اللہ والا چاہیے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چرا ہرا کے دے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مٹھانا, سنت کو اختیار کرنا, لوگوں کی دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا, عربوں کو دیکھ کر کام نہیں کرنا, بلکہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے, اور وہ ہمیں سچے اللہ والوں ہی سے ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اولیاء اللہ سے اپنی اپنی مناسبت کے اولیاء سے تعلق نصیب فرمائے, اور مجھ کو بھی اور ہم سب دوستوں کو اللہ اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں, جنگ کے حالات ہیں, اس میں بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کافروں کے لیے بدعا تو ہم بہت کرتے ہیں, غصہ میں بہت آتا ہے کافروں کے اوپر, دشمنوں کے اوپر, لیکن فائدہ نہیں ہوگا. ایک بدمعاش مرے گا دوسرا اس سے بڑا بدمعاش آ جائے گا, پھر کیا کرے گا؟ لہذا دشمن کے حالات ہونے سے زیادہ دعا اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے. فرض کر لیجئے دشمن ہلاک ہو گیا لیکن اللہ تو ہم سے راضی نہیں, ہم نے سنت کو اختیار کیا نہیں, اپنی وضع خطا کو سنت کے مطابق نہیں بنایا, اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا, اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈالا, اپنے دل کو نہیں بنایا, اللہ تو ہم سے راضی نہیں. دشمن چاہے ہلاک ہو جائے لیکن اللہ تو ہم سے راضی نہیں, تو ہم ناکام ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ دشمن ہم پر غالب بھی ہے لیکن اللہ ہم سے راضی, تو بتائیے یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ اس لیے زمینوں کی فتح کامیابی کی دلیل نہیں ہے. زمینوں کی فتح کیا اسلام کا قبضہ پونی دنیا میں ہو گیا, آدھی دنیا میں ہو گیا, اصل یہ ہے کہ ہمارے دل پر خدا تعالیٰ کا قبضہ ہو جائے, ہم اللہ والے بن جائیں. تو سب سے زیادہ دعا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اپنے لیے پھر اپنے مسلمان بھائیوں, انفسکم و اہلیکم نارا, پہلے اپنی اصلاح پھر اپنے اہل عیال کی اصلاح پھر اس کے باہر والوں کی اصلاح. تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہم الف بین قلوب المؤمنین و اصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک و عدوہم, کہ اللہ ہم مومنین کے اندر آپس میں الفت محبت اتفاق اتحاد پیدا کرنا, اور اتحاد کس اتحاد کا راستہ کیا ہو؟ سنت اور شریعت کا راستہ. اگر اتحاد تو ہو گیا لیکن غیروں کا طریقہ ہے, ناکامی ہے. مسلمان کے ساتھ میرے دوستوں یہ لازم چیز ہے کہ جب تک وہ دین پر نہیں آئے گا پٹتا ہی رہے گا. ایک لاکھ ایٹم بم ہو, ایک لاکھ ٹینک جمع ہو گئے, 10 لاکھ فوج جمع ہو گئی, جدید ترین ہتھیار کمپیوٹر دفاعی نظام سب موجود ہیں لیکن اللہ راضی نہیں, تو اللہ بھی اس پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے جب تم کو اہل ایمان بنایا ہے, تم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے, پٹتے ہی رہو گے. اور میرے دوستو یہ بھی خدا تعالیٰ کی اہل ایمان کے ساتھ رحمت ہے, رحمت ہے, کیونکہ جب پٹتا ہے تو پھر آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا, یا اللہ معاف کر دیجئے, یا اللہ فلاں کام بنا دیجئے. اس طریقے سے خفیہ طریقے سے خدا تعالیٰ اس کو نجات کا راستہ بتا دیتا ہے. پٹتا رہتا ہے, پٹتے پٹتے اللہ پھر اللہ کے دربار سے آخر آ کے جھکتا ہی ہے, یہی اللہ کو منظور ہے, ہم نے تمہیں ایمان دیا, تم نے اس کی قدر نہیں کی, لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تم ہمارے بندے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, تم نے قدر نہ کی, تمہاری ناقدری کی وجہ سے ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا. کوئی تھپڑ مار دیتی ہے ماں بچے کو, کیچڑ کھاتا ہے اس لیے مانتی ہے کہ اندر کیچڑ نہ کھائے, اسی طرح خدا کی قدرت تھوڑے تھپڑ لگا دیتی ہے, کبھی چپٹ لگا دیتی ہے, کبھی مال میں نقصان ہو گیا, کبھی اولاد میں نقصان ہو گیا, کبھی کوئی مصیبت آ گئی, کبھی کوئی بیماری آ گئی, تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, یا اللہ معاف کر دیجئے, بنا کام بنا دیجئے, بیماری دور کر دیجئے, روزگار دے دیجئے. تو یہ خدا کی رحمت ہے, فرمایا کہ مومن کے لیے مصیبت خدا کی رحمت ہے جس سے وہ خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے, اور کافر کے لیے مصیبت برائے عذاب ہے, عذاب پڑتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے سب سے پہلے دعا کی ضرورت, اللہ مجھے بھی توفیق توبہ عطا فرما دیجئے, میرے مسلمان بھائیوں کو بھی توفیق توبہ عطا فرما دیجئے. آج حال یہ ہے کہ مسلمان علاقوں کے لوگ پہچان میں نہیں آتے ہیں کہ مسلمان ہیں, یہود ہیں, نصرانی ہیں, کون ہیں. اگر ایک مسلمان کو اور ایک یہودی کو یا نصرانی کو کھڑا کر دو برابر میں, کیسے پتہ چلے وہی ہولیا ہے؟ نہ داڑھی ہے, نہ وضع پتہ سنت کے مطابق, پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا سب سے زیادہ ضروری, کافروں کی ہلاکت دشمنوں کی ہلاکت سے زیادہ ضروری اپنی اصلاح کی دعا کرنا, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت اور شریعت پر اتحاد نصیب فرما, تمام اسلامی ممالک کو اتحاد نصیب فرما دے, اور سنت اور شریعت پر متحد کر دے. پھر دیکھو کہ ان دشمنوں کو مجال ہے کہ ہماری طرف بری آنکھ سے دیکھیں. تو مسلمان کے ساتھ یہ خدا کی رحمت یہ ہے جو پٹتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے, اس کی پریشانی پر اس کو اجر ملتا ہے, اس کی مصیبت پر اجر ملتا ہے, اس کے بیماری پر اس کو اجر ملتا ہے. کسی کو کہتے ہیں مومن کی چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے, کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے خدا کا شکر ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور جب کوئی خدا نہ خاصتا مصیبت آ جاتی ہے اس پر صبر کر کے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. ہے نا, اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. شکر اور صبر کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.